بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يكره من الثوم والبقول. یہ باب لہسن اور پیاز کے مکروہ ہونے کے بیان میں ہے. چند دنوں سے ہمارا اسماء محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا تھا. ارادہ ہوا کہ احادیث مبارکہ کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کو بھی کچھ ہم مکمل کر لیں, تو اس لیے احادیث کا سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس باب کے اندر لہسن اور پیاس سے متعلق حکم ارشاد فرمایا ہے اور اس سے متعلق حدیث ذکر فرمائی ہے. فیہ عن النبی عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت منقول ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, امام بخاری سند ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزیز قال قیل لانس, عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت انس سے کہا گیا ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الثوم, آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لہسن کے بارے میں کیا سنا ہے؟ فقال, تو آپ صلی اللہ علیہ, تو حضرت انس نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے, من اکرہ فلا یقربن مسجدنا, جو لہسن کھا لے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئیں. یہ حدیث پاک ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لہسن کھا کر مسجد نہیں آنی چاہیے, مسجد نہیں آنا چاہیے. کیوں نہیں آنا, کیوں نہیں کھا؟ ایک مسئلہ تو ہے کہ لہسن کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تو اجازت ہے. صحابہ کرام نے کھایا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا لہسن کھانے سے. البتہ لہسن کھا کر مسجد آنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, کیونکہ لہسن کے اندر ایک بو ہوتی ہے جو ناگوار ہوتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ مسجد میں جب آدمی آتا ہے تو ایک پاکیزہ ماحول میں ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے, اور پھر فرشتوں سے بھی اس کا مکالمہ ہوتا ہے, تو یہ چیزیں فرشتوں کے لیے انتہائی ناگواری کا باعث بنتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ بھئی اس طرح کی بدبودار چیزیں کھا کر آدمی مجلس میں نہ آئیں, مسجد نہ آئیں. تو یہ اس کی حکمت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد ہی کے ساتھ خاص ہے یا دنیا کی ساری مساجد کا یہی حکم ہے؟ تو لکھا ہے کہ ساری مساجد کا حکم یہی ہے, بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ مجمع جو ہوتے ہیں, مجلسیں جو ہوتی ہیں, اجتماع گاہ جو ہوتی ہیں, ان کا بھی یہی حکم ہے جو نیک مجلسیں ہوتی ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جو علت ہے وہ ایزا رسانی سے بچانا ہے, تکلیف سے بچانا ہے. تو جس صورت جہاں جہاں ایزا رسانی کا امکان ہے, تکلیف پہنچنے کا امکان ہے, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ممانعت آ جائے گی. تو ساری مسجدیں اس میں شامل ہیں, ہر مسجد کے اندر یہی حکم ہے کہ آدمی کھا کر نہ آئے, چلے جائے کہ مسجد میں بیٹھ کر کھانے لگے. دعوتوں میں, تقاریب میں ہوتا یہ ہے کہ مسجد ہی میں کھایا جا رہا ہے, مسجد ہی میں پیا جا رہا ہے, احساس شعور ہی نہیں ہے ہم کو, مسجد میں بیٹھ کر کچی پیاز کھا رہے ہیں. اچھا, یہاں ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ جو لہسن کا ذکر ہے یا آگے حدیث پاک جو آ رہی ہے اس کے اندر پیاز کا ذکر ہے, تو اس سے مراد ہے وہ جو کچی ہیں, کچی پیاز ہے, کچا لہسن ہے, تو ان کی بدبو زیادہ ہوتی ہے, تو یہ کھا کر نہیں آنا چاہیے. لیکن اگر پکا کر کھا لیا جائے سالنوں کے اندر اور اس کی بدبو ختم ہو جائے تو پھر جو ہے کھا کر آیا جا سکتا ہے. اور ایک مسئلہ علماء نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض دفعہ پکانے کے بعد بھی بدبو نہیں جاتی, نہ لہسن کی جاتی ہے نہ پیاز کی جاتی ہے, یا ادھ پکا ہوتا ہے, آدھا پکا ہوا ہوتا ہے, تو اس صورت میں بھی یہ حکم ہے کہ بھائی پکا لیا ہم نے تو اس لیے کھائیں گے آئیں گے, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اصل مقصد ہے بدبو کو ختم کرنا, وہ جب جس صورت میں ختم ہو جائے گی تو کھا کر آ سکتے ہیں, ورنہ پھر نہیں آنا چاہیے, فرشتوں کی اظہار رسانی کا سبب ہے. اسی طرح کی احادیث کے پیش نظر علماء نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ یہ حکم صرف لہسن کے ساتھ خاص نہیں ہے, یہ حکم صرف پیاز کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ جو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے جسم میں یا انسان کے منہ میں بدبو پیدا کرتی ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہونے کا امکان ہے, تو ان ساری چیزوں کا یہی حکم ہے. اس لیے لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ کہ ایک تو مسئلہ ہمارا سگریٹ کا بھی ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کو سگریٹ اور بیڑی پینے کی عادت ہوتی ہے, پی لیا آ گئے پھونک کر. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹھہرا نہیں جاتا تکلیف سے, بعض لوگوں کو اس سے مجبوری ہو جاتی ہے کہ متلی ہوتی ہے, چکر آتی ہے, فلاں فلاں, तो उसका भी यही हुक्म है, पीकर सीधा आ गया बगैर मुंह धोए के, तो फिर इसकी गुंजाइश नहीं है, मस्जिद में आकर तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। बाज़ लोगों में बाज़ बीमारियां इस किस्म की होती हैं जिसमें बदबू होती है, तो उन लोगों के लिए भी यही हुक्म है, बाज़ बीमारियों में बदबू पैदा हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए भी। अच्छा, बाज़ दफ़ा जिस्म में ऐसा कोई ज़ख्म पैदा हो गया उससे बदबू आ रही है, बाज़ दफ़ा मुँह में कभी ऐसा ज़ख्म हो जाता है जिससे बदबू आ रही है, तो यही हुक्म है। बल्कि उलमा ने लिखा है कि बाज़ पेशे वाले लोग वो होते हैं कि जिनके पेशों में बदबू होती है, मिसाल के तौर पर कसाई होता है, तो कसाई होता है गोश्त काटने वाले हैं, तो आप उसके अगर वो कपड़े बदल कर नहीं सीधा गोश्त काटते काटते उठकर नमाज का टाइम हो गया मस्जिद अगर आ गया तो बाजू में नहीं ठहर सकते आप, तो फरमाया कि उसका भी यही हुक्म है। और ऐसे लोगों के लिए कि जिनकी बदबू ज़ायल नहीं हो रही है, मस्जिद आने का हुक्म भी नहीं है, एक अजीब बात है कि क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये आएंगे तो फरिश्तों के साथ साथ इंसानों को भी, इंसानों के लिए भी बड़ी तकलीफ़ का सबब है। तो उलमा ने लिखा है कि वो लोग जिनके यानी बदबू जिन में रस गई और बस गई हो, रच गई और बस गई हो, तो फरमाया कि मस्जिद नहीं आएंगे वो, या ऐसा ज़ख्म हो गया कि जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ अगर हो रही हो तो मस्जिद नहीं आएंगे, घर में नमाज़ पढ़ेंगे फिर अपनी, कोई दूसरी तरतीब बनाएंगे वो, इतना अहतमाम है शरीयत में। तो बहरहाल ये नज़ाफ़त का यानी शरीयत का जो है ना, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि शरीयत में नज़ाफ़त की कितनी अहमियत है, पाकीज़गी की कितनी अहमियत है। अल्लाह तबारक व इन्नल्लाह नज़ीफ़ुन युहिब्बुन नज़ाफ़ा, अल्लाह पाक ख़ुद भी नज़ीफ़ हैं, पाकीज़ा हैं और पाकीज़गी को पसंद भी फरमाते हैं, तो इसीलिए ज़ाहरी एतबार से बातिनी एतबार से जो जो गंदगियाँ हो सकती हैं इंसान के अंदर, अल्लाह तबारक व ताला ने उसको पाक करके मस्जिद आने का हुक्म दिया। तो ये एक आम मिजाज इंसान का होना भी चाहिए कि घर के अंदर हो, मस्जिद के अंदर हो, बाहर हो, कहीं और हो, नज़ाकत का और नज़ाफ़त का खास एहतमाम करना चाहिए। उसके बाद दूसरी हदीस है, वबिही क़ाल हद्दथना अली इब्न अब्दुल्लाह क़ाल हद्दथना अबू सफ़ान अब्दुल्लाह इब्न सईद क़ाल अख़बरना यूनुस अन इब्न शिहाब क़ाल हद्दथनी अता उन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह ज़अम अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अकल थूमन अव बसलन फलयअतज़िलना अव लियअतज़िल मस्जिदना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स लहसुन को खाए या प्याज को खाए तो वो चाहिए कि हमसे अलहदा हो जाए। या दूसरी रावी को शक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई है कि चाहिए कि वो हमारी मस्जिद से अलहदा हो जाए, मस्जिद ना आए। दोनों हदीसें इमाम बुखारी ने यहाँ पर जिक्र फरमाई और मफहूम दोनों का वही है जो अभी बताया गया। उसके बाद इमाम बुखारी ने बाब जिक्र फरमाया है, बाबुल कबास ही बहुआ वराकू और समरुल अराक, ये कबास का बाब है और ये पीलू के दरख्त का फल या उसके पत्ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि ये किताबुल अतीमा चल रहा है, खाने के अबवाब चल रहे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाई, खाने के क्या आदाब हैं, खाने के क्या अहकाम हैं, कौन सी चीज़ें हराम हैं, कौन सी चीज़ें शरीयत में मना हैं, वो सारी रिवायात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि जिक्र कर रहे हैं। तो इस बाब के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि यह जिक्र कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए किराम ने पीलू के दरख्त के पत्ते जो है या फिर उसके फल आपने तनावुल फरमाए हैं। पीलू यानी वो दरख्त होता है जिसकी मिसवाक बनाई जाती है, जिसकी जड़ से जो है ना मिसवाक बनाकर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बड़ी फ़ायदेमंद होती है वो लकड़ी। तो उस दरख्त के पत्ते, उसके जो फल है, वो जाहिर सी बात है कि आमतौर पर इंसान खाते नहीं हैं। ये उस वक्त की बात है जब सहाबा इकराम में तंगी का दौर था, यानी इब्तदाई जो दौर गुजरा है उस ज़माने में खाने की तंगी थी और रिस्क की वसात नहीं थी, फरावानी नहीं थी और बड़ी मजबूरी थी सहाबा इकराम को, तो इसलिए जो चीज़ नज़र आ जाती तो वो लोग खा लिया करते थे जिस शक्ल में भी। तो पीलू के दरख्त के पत्ते भी जो है ना हुजूर ने तनावुल फरमाए हैं और सहाबा इकराम ने भी खाए हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर इसी को जिक्र कर रहे हैं और इससे मुतालिक तो बातें इशारे फरमाई। फरमाया कि वबिही क़ाल हद्दथना सईद इब्न उफैर क़ाल हद्दथना इब्न वहब अन यूनुस अन इब्न शिहाब क़ाल अख़बरनी अबू सलमा क़ाल अख़बरनी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अन्नहु क़ाल कुन्ना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमर ज़हरान नजनी अल-कबासा फ़क़ाल अलैकुम बिल अस्वद मिन्हु फ़इन्नहु अयतबु फ़क़ील أكنت ترعى الغنم؟ قال نعم وهل من نبي إلا رعاها। جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مر الزہران میں، تو نجن الکباس کہ ہم جو ہے نا وہ توڑ رہے تھے، پیلو کے پھل جو ہے چن رہے تھے، چن چن کر جو ہے نا کھا رہے تھے، نیچے پڑے ہوئے تھے درخت کے نیچے۔ تو فقال حضور نے فرمایا کہ علیکم بالاسود منہم، یعنی کالے لے کر کھاؤ، یعنی زیادہ اچھے ہوتے ہیں، پاکے پکے ہوئے ہوتے ہیں، فائدہ مند ہیں۔ तो फ़ैन ना हूँ आई तब खुदा आपने हुजूर ने फरमाया कि वो उम्दा हैं इसलिए वो खाया करो, कच्चे कच्चे हों तो फिर उसको छोड़ दो। फिर फरमा तो सहाबा में से किसी ने कहा कि अकुंत तराल गनम, अल्लाह के रसूल क्या आप बकरियाँ चराते थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। वहल मिन नबी इन इल्ला राहा, कि कोई नबी नहीं है मगर ये कि उन्होंने बकरियाँ चरवाई हैं, चराई हैं। हदीस पाक से तो ये बात मालूम होती है कि ये फल खाया है हुजूर ने, सहाबा ने, اور یہ حضور کی بھی اور صحابہ کی بھی ایک تو مجبوری کی حالت بھی تھی، دوسرے سادگی بھی تھی، کھانے کے لیے جو حلال چیز میسر ہو جاتی تو وہ کھا لیا کرتے تھے، اسی پر اکتفا کر لیا کرتے تھے. دوسری بات یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں جو ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھئی یہ جو تم چن رہے ہو اس میں سے کالے پھل چنو، کالا رنگ کا جو ہے نا پھل کھا کھاؤ، تو صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا آپ بکریاں چراتے تھے؟ تو یہ سوال کیوں کیا؟ تو یہ سوال اس لیے کیا کہ بکریاں چروانے والے عام یعنی ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ پھل کون سا لینا ہے، اچھا لینا ہے یا جو ہے نا کالے کس کلر کا لینا ہے، کیونکہ وہ چرواتے تھے جنگل میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو اندازہ ہوتا تھا کہ کون سا میٹھا ہے، کون سا کھٹا ہے، کون سا اچھا ہے، کون سا نہیں ہے. تو حضور نے بھی انہی کے انداز میں یہ بات، حضور کو کیسے پتا چلا؟ یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں جو بکریوں کو چراتے ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے بکریاں چروائی ہیں، بلکہ ہر نبی نے بکری چرائی ہے. ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ان کا ایک ابتدائی مرحلہ ایسا رکھا تھا کہ جس میں وہ بکریاں چراتے تھے. سوال یہ ہے کہ بکریاں، اب خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ حل من نبی الا رعاہا، کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے تو کیوں چرائی ہیں؟ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے یہ چیز رکھ دی تھی، ایک مرحلہ نبیوں کا رکھ دیا تھا کہ نبوت عطا کیے جانے سے پہلے جو ہے نا اس مرحلے سے ان کو گزرنا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے. تو اس کی حکمتیں پھر علماء نے لکھی ہیں وہ کہ بکریاں چرانے کی جو حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ ہے کہ بکریوں کے اندر مزاج میں نرمی زیادہ ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے. تو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اندر بھی یہ وصف پیدا کرنا منشا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کیونکہ ساتھ میں رہنے سے پھر اثرات آتے ہیں آدمی کے اندر. انسان جو ہے ساتھ میں رہنے سے اس کے اندر اس چیز کے اثرات محسوس ہوتے ہیں. اگر کوئی عطر کی دکان کو چلا جائے، خوشبو کے پرفیومز کی دکان کو چلا جائے، تھوڑی دیر بیٹھ جائے، پرفیوم نہیں بھی لگائے گا تو خوشبو آئے گی کپڑوں میں. کوئی اگر کچرے کی جگہ چلا جائے، تھوڑی دیر بیٹھ جائے، ظاہر کچرے میں لوٹ پوٹ نہ کرے لیکن بدبو تو آئے گی کپڑوں کے اندر اس کے. تو ساتھ میں رہنے سے حسی طور پر جیسے انسان اثر محسوس کرتا ہے، تو اسی طرح انسان کے اخلاق پر اور انسان کے کردار پر جو ہے نا اثرات مرتب ہوتے ہیں چیزوں کے. انسانوں کی اگر صحبت میں رہے تو انسانی اثرات آئیں گے، جیسی لوگوں کی صحبت میں رہ رہا ہے ویسے اثرات آئیں گے. حتیٰ کہ انسان کے علاوہ جانوروں کی اگر کوئی شخص صحبت میں رہتا ہے تو جانوروں کے اثرات بھی آتے ہیں. مالداروں کی صحبت میں رہے گا تو فلاں اثرات آئیں گے، زاہدوں کی صحبت میں رہے گا تو مزاج میں زہد زیادہ آئے گا، چوروں کی صحبت میں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے چوری کی پلاننگ شروع ہو جائے گی بیٹھے بیٹھے. نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو نیکی کے جذبے پیدا ہوں گے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو گناہ کے جذبے پیدا ہوں گے. تو یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طبیعت کو بنایا ہی ایسے ہے کہ اس کی طبیعت قبول کرتی ہے اثرات کو. تو جانوروں کے اثرات بھی یہی ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ گھوڑے کی صحبت میں اگر کوئی، جو گھوڑے پالنے والے ہوتے ہیں ان کے مزاج میں تکبر ہوتا ہے، گھوڑے میں تکبر ہے تو مزاج میں تکبر آئے گا. پھر جن جانوروں کے اندر حرص ہوتی ہے ان کے پالنے والوں کو آپ دیکھیں بہت زیادہ حریص نظر آئیں گے. کتے کی وفاداری تو مشہور ہے لیکن کتے کا لالچی پن نہیں معلوم ہے لوگوں کو. یہاں پر کہتے ہیں کہ کتا وفادار جانور ہے تو اس لیے اس کو رکھنا چاہیے، لیکن اس کی جو لالچ ہے اور اس کا جو حرص ہے وہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے. اتنا حریص ہوتا ہے، اتنا لالچی ہوتا ہے کہ اپنوں پر ہی بھونکتا ہے وہ. کتے کو آپ دیکھیں جیسے اپنی برادری نظر آئی بھونکنا شروع کر دیا. یہاں کا حال ایسے ہی ہے. تو بہرحال اثرات جانوروں کے انسانوں کے اندر بھی آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مشق کے لیے اور ان کی عملی مجاہدے کے لیے ترتیب رکھی تھی کہ بھئی جب جانور چرائے یعنی بکریوں کو چرائیں گے تو بکریوں کی نرمی مزاج میں آئے گی، ان کے مزاج میں تواضع ہوتا ہے تو تواضع آئے گی. اچھا صرف یہی ایک حکمت نہیں ہے، بہت ساری حکمتیں ہیں اس کی. تو ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ بکریوں کے جو چرانے والے ہوتے ہیں تو صبح سے شام تک بکریوں کو چرا رہے ہیں، جنگل میں رہ رہے ہیں، تو ایک مجاہدہ مستقل لگا ہوا ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو محنت اور مجاہدے کی عادت پڑ جاتی ہے، جلدی تھکتا نہیں ہے. تو چونکہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جس مشن کو لے کر دنیا کے اندر آنے والے ہیں، اس مشن میں تھکان جو ہے نا ظاہر سی بات ہے کہ ان کے مشن میں خلل انداز ہو سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا ہی سے، یا ہر نبی کو ابتدا ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مشق کروانا چاہتے تھے کہ بھائی چراتے 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 تھکان جو ہے نا وہ جلدی نہ ہو، مزاج کا حصہ نہ بن جائے، اور مجاہرے کی عادت رہے، اور اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں چل سکیں اور پھر سکیں اور پیغام کو پہنچا سکیں، مختلف جگہوں پر آ سکیں. ظاہر سی بات ہے کہ بکریوں کے پیچھے جانے والا آپ دیکھیں کدھر کدھر وہ چلی جاتی ہیں بکریاں، پہاڑوں میں چلی جائیں گے، کبھی ڈھلان میں، کبھی چڑھاؤ پر، کبھی ادھر کبھی ادھر، مختلف اور منتشر ہو جاتی ہیں پورے میدان کے اندر. تو ادھر جانا ادھر جانا، سب جگہ سے ان کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے، پھر اس لے کر آنا جو ہے نا ایک بڑا اہم کام ہوتا ہے، بڑے مجاہدے کا کام ہوتا ہے یہ. تو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام میں ایک وقت یہ بھی پیدا کرنا مقصد تھا کہ مجاہدی کی عادت رہے، تھکان جلدی نہ ہو. تو اس لیے یہ بکریاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا چرواتے تھے سارے نبیوں سے.
दुनिया, जाहिर सी बात है कि दुनिया दारुल असबाब है, असबाब के दायरे में जाहिर सी बात है कि कोशिशें तो इंसान करेगा। तो अंबिया इकराम के लिए ये एक चीज़ मुंतखब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई। और फिर एक वजह, एक रीज़न उलमा ने यह भी लिखा है इसका, कि जो बकरियाँ चराने वाला होता है तो उसके अंदर हिल्म और सब्र बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कभी बकरी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है, कभी इधर भगा रही है, कभी उधर भगा रही है, तो भागना होता है। आप जाहिर सी बात है, और हर मिजाज सबका अलग अलग है। कभी कोई अगर कभी मूड पने पे अगर आ जाए तो उसका मसला अलग हो जाता है, उसको बड़ी मशक्क़त के साथ लेकर आना होता है। तो चूंकि अम्बिया इकराम का काम आगे जाकर यही है कि उम्मत के अफराद को लेकर चलना है, उनके मिजाज के एतबार से अलग अलग किस्म के लोग जो है ना आएंगे, उन मिलेंगे, कहेंगे, कुछ अमल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ गुस्सा दिलाने वाले होंगे, कुछ गुस्सा दिलाने वाले नहीं होंगे, फलाँ होंगे, फलाँ होंगे। तो जो बकरियां चराने वाले लोग होते हैं उनके अंदर सब्र और हिल्म जो है ना वो ज़्यादा होता है, और ये उन लोगों को चराते चराते ये चीज़ उनके अंदर पैदा हो जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने निज़ाम ही ऐसा बनाया था कि नबी बकरियां चराएंगे तो हिल्म और सब्र आएगा। तो एक तो ये है कि उसके मिजाज के एतबार से लेकर चलना होगा, इसी में दूसरा फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि लोगों की तरफ से जो तकालीफ, मुसीबतें, मशक्क़तें पेश आएंगी उनको झेलना भी आसान हो जाएगा फिर सब्र और हिल्म की वजह से। रुवा ऐसा ही है, इसीलिए नबियों को जितनी तकलीफ़ दी गई किसी को तकलीफ़ नहीं दी गई उतनी। हुजूर ने फरमाया कि सारे नबियों को जो तकलीफ़ें दी गई हैं, मेरी तकलीफ़ें उनके मुकाबले में ज़्यादा वज़नी हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक तो दावत देते रहे, कितनी तकलीफ़ें उनको नहीं दी गई, क्या क्या ताने उनको नहीं दिए गए। हम घर में एक ताना नहीं सुन सकते, घर में अगर किसी की तरफ से एक ताना सुन लिए आग बगोला हो जाते हैं कि भाई कहा कैसे मुझसे। तो भाई कभी जो है ना, कभी भाई कह दिया, कभी बहन ने कह दिया, कभी किसी रिश्तेदार ने कह दिया, कभी किसी और ने कुछ कह दिया, तो अब वो गुस्सा ही चल रहा है हमारा, नाराज़गी। एक ताना हो गया तो एक ताना ज़िंदगी भर याद रखते हैं हम, कि भाई ये बोला कैसा था उसने। अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम तो जाहिर सी बात है कि हर एक के ताने सुनते थे वो, जब तक लोग ईमान नहीं लाए थे। 80 लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए हैं कौम में से, हालांकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने तक हज़ारों लोग हो गए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह का ज़माना करीब करीब है, हज़ारों लोग उनकी औलाद में पैदा हो गए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हीन हया थी, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बरकत रखी थी, और ख़ुद उन्होंने हज़ारों की औलाद को देख लिया था अपनी आँखों से। तो अल्फाज मुझे याद नहीं है, गालिबा 25-30 हज़ार पता नहीं कितने उस्तादाद हज़रत आदम ने खुद देख ली थी। उसमें से अगर आप अंदाज़ा लगाइए कि 80 लोग इस्लाम लाए हैं तो बकिया का क्या हाल है। ज़ाहिर सी बात है आगे तो और भी नस्ल चली। अब आए दिन ताने चल रहे हैं मुस्तकिल, सुबह से लेकर शाम तक। अल्लाह तबारक व तआला ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया, कश्ती बना रहे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। तो आकर कौम के लोग कह रहे हैं कहाँ रेत में चलेगी ये कश्ती, कहाँ चलाने का इरादा है। वो सब्र करते थे, अल्लाह का हुक्म था, क्योंकि दूर दूर तक पानी का नाम निशान नहीं है। कश्ती को ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे, अभी उस ज़माने में तो ना कोई आलात, ना कोई असबाब, ना कोई जो है ना सामान की फराहमी, असबाब की फराहमी थी। तो 950 बरस तक वो दावत देते रहे, 950 बरस तक झेलते रहे। उसके बाद हज़रत इब्राहिम का दौर आया, हज़रत मूसा का दौर आया, हज़रत ईसा का दौर आया, इतने अम्बिया इकराम गुजरे, 1,24,000 करीब करीब अम्बिया इकराम गुजरे। सबकी तकालीफ को सामने रखने के बाद हुजूर ने फरमाया कि मेरी तकलीफ़ उनसे ज़्यादा है जो 23 साल के अरसे में मुझे दी गई है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये सब्र और ये हिल्म अम्बिया इकराम के अंदर पैदा करना था, और उसकी मशक अल्लाह तबारक व ताला ने इब्तदाही से ये करवाई कि भाई बकरियाँ चरवाते। और भी एक तो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से खुसूसी तौर पर वो वस्फ इनायत होता ही था, अस्बाब के दायरे में कुछ इस तरह की चीज़ों, इस तरह के मराहिल से, इस तरह की मशकों से और मुजाहिदों से भी अल्लाह तबारक व ताला गुजारते थे। तो बहरहाल बहुत सारी हिकमतें हैं, ये 3-4 हिकमतें मैंने जिक्र की हैं। तो इस चूँकि खसूसियत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया, तो इसलिए उलमा ने खसूसी तौर पर इसकी इसके तहत में जो हिकमतें होती हैं उनका जिक्र भी फरमाया। तो फरमाया कि हल नबी ने इल्ला रहा, हर नबी ने बकरियों को चराया है, उसकी हिकमतें ये हैं। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने बाब कायम किया है, बाबुल मज़मज़ति बाद अत्तआम, खाने के बाद कुल्ली करने के बयान में यह बाब है। इस बाब में जो रिवायत है, हज़रत सुवैद बिन नुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फरमाते हैं कि खरदना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला खैबर, फलम्मा कुन्ना बिस्सहबा इद्दअ बितआम फमा उतिया इल्ला बिसवीक फअकलना फकाम इला सलाति फमज़मज़ा वमज़मज़ना। वो फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर की तरफ निकले। हम जो है खैबर के करीब एक जगह है सहबा, वहाँ पर थे। दअ बितआम, तो हुज़ूर ने खाना मंगवाया। तो फमा उतिया इल्ला बिसवीक, तो उस वक्त सत्तू लाया गया, सत्तू यानी आटा, वो लाया गया। फ़ाकलना, तो हुजूर ने भी खा लिया। फ़काम इलस्सलाती, नमाज के लिए खड़े हो गए। फ़मज़मज़ा वमज़मज़ना, तो हुजूर ने खड़े होते वक्त में कुल्ली कर ली, तो हमने भी कुल्ली कर ली। इमाम बुखारी ये जिक्र करना चाहते हैं कि जब अल्लाह की बारगाह में खड़े हो रहे हों, कोई चीज़ खा रहे हों हम, तो खाने के बाद मुँह को अच्छे तरीके पर साफ़ सुथरे करके अल्लाह की बारगाह में खड़े होना चाहिए। ये नहीं कि भाई खाते खाते उठ के आगे सीधा रकात बांध ली हमने, तो खाने के दौरान में भी क्या है, खाने के ज़रा पेट में जा रहे होते हैं या मज़ा जो है ना नमाज में आ रहा होता है। کبھی پان کھا لیتے ہیں تو پان کا مزہ چل رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز چبینا ہوتا ہے تو اس کا مزہ آ رہا ہوتا ہے نماز کی حالت میں، یا پھر یہ چیزیں خاص طور پر ایسی ہوتی ہیں کہ بعض چیزیں چکنی ہوتی ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں، اگر مقدار زیادہ رہی رکعت باندھنے کے بعد ایک چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر نماز فاسد ہو جاتی ہے، اگر کوئی اتنا ذرہ ہمارے منہ میں رہ گیا ہو کہ رکعت باندھنے کے بعد اگر وہ ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس سے کم ہو اور پیٹ میں چلا جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب مناجات کے لیے کھڑے ہو رہے ہوں تو بالکل منہ کو صاف کر کے آنا چاہیے، کلی کر لینا چاہیے تاکہ منہ مکمل طریقے پر صاف ہو جائے۔ اس کے بعد اسی مضمون کی دوسری روایت ہے جو امام بخاری نقل فرما رہے ہیں، حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے، تو فرماتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى خیبر فلما کنا بالصحباء قال یحیی وهی من خیبر على روحة دعا بطعام فما اتی الا بسویق فلکناه فاکلنا منه ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا معه فصلى بنا المغرب ولم يتوضا۔ اس کا بھی ترجمہ یہ ہے کہ حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے تھے، جب ہم مقام صحابہ میں تھے، حضرت یحییٰ کہتے ہیں جو اس روایت کے راوی ہیں جو امام بخاری کے استاد ہیں، کہ یہ خیبر سے جو ہے صرف ایک صبح کے جو فاصلے پر تھا، یہ مقام اتنی ہی دور ہے، زیادہ دور نہیں تھا، تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوایا تو اس وقت آپ کے سامنے ستو لایا گیا تو فلک نہ ہوں فعقل نامن ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے منہ میں پھانک لیا اور لے کر منہ میں ڈال لیا، فعقلنا منہ ہم نے بھی کھا لیا، پھر آپ نے پانی منگوایا کلی کی اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلی کی، اور آپ نے مغرب کی نماز ہم کو پڑھائی اور وضو بھی نہیں فرمایا۔ یہ حدیث پاک ہے، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کتنی سادگی کھانے میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ اکرام کا مزاج بھی یہی تھا، حضور کا مزاج بھی یہی تھا۔ بعض بزرگان دین کے واقعات میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ لوگ بھی جنہوں آٹا پھانکتے تھے، صرف آٹا لیا اس کو کھا لیا، کہتے تھے کہ بھئی روٹی بنائیں گے کھانا کھائیں گے، تو کھانا کھانے میں کئی مرتبہ بسم اللہ سبحان اللہ کہنے کا ہمارا جو ہے نا وقت ضائع ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک نوالا کھانے میں ہمیں ایک منٹ لگ جاتا ہے، ایک منٹ میں تو ہم 60 مرتبہ سبحان اللہ بآسانی کہہ لیتے ہیں، اتنا وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے، تو کہتے تھے کھانے میں وقت ضائع نہیں کریں گے ہم۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے چن لیا ہو کہ کھانا چبانا بھی ان کو جو ہے نا اس میں کھانا چبانے میں بھی حرج محسوس ہو رہا ہے، کھانا کھانے میں بھی حرج محسوس ہو رہا ہے، ذکر کی لذت ایسی حاصل ہو جاتی تھی ان حضرات کو۔ اس کے بعد باب ہے باب العقل اصابعی ومسطحہ قبل ان تمسح بالمنديل، انگلیوں کو چاٹنے کے بیان میں اور اس کو چوسنے کے بیان میں یہ باب ہے رومال سے پوچھنے سے پہلے۔ اس باب میں روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم فلا یمسح یدہ حتی یلعقہا او یلعقہا، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھائے تو اپنے ہاتھ کو نہ پوچھے یہاں تک کہ اس کو چاٹ لے، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ او یلعقہا، آپ نے فرمایا کہ کسی سے چٹوا لے اگر خود نہیں چاٹتا ہو تو۔ کھانے کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ کھانا کھانے کے بعد انسان اپنی انگلیوں پر جو کھانا لگا ہوا ہو اس کو چاٹ لے آدمی، اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑے فائدے اس کے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک کھانے کی قدر ہے جو لگا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی جو قدر ہے، چھوٹی چھوٹی چیز بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کا نظام بنایا ہوا ہے، تو اس لیے چھوٹی نعمت بھی چھوٹی نہیں ہے، ہماری اپنی نظر میں تو وہ چیز چھوٹی ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو دیکھے اگر آدمی تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک دانہ کائنات کا انتہائی قیمتی ہوتا ہے، پوری کائنات کام کر رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے، اللہ نے آسمان کا نظام بنایا پورا اسی کے ساتھ منسلک، ایک دانہ جو اگ رہا ہے زمین سے، بارش کا نظام ہے، بارش کا نظام، بندے ابھی قادر نہیں ہوئے اس بات پر کہ بارش کو برسا سکیں، بندے اس بات پر قادر نہیں ہوئے کہ زمین سے ایک اناج کو نکال سکیں، ایک دانے کو نکال سکیں، سورج اور چاند کہاں سے لے کر آئیں گے ہم، ہوائیں کہاں سے لے کر آئیں گے ہم، پھلوں کے اندر کے اثرات کہاں سے لے کر آئیں گے ہم، تو ایک ایک دانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے یہ انتہائی، یعنی ہماری نظر میں تو بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن انتہائی قدر کا جو ہے نا وہ قابل ہوتا ہے، اس کو ضائع کرنا نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھئی انگلیوں پر جو چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کو چاٹ لینا چاہیے، کھانے کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ برکت جو ہے یا تو ہمارے پلیٹ میں جو کھانا ہو اس میں ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کھانا انگلیوں میں جو رہ گیا ہو، مسالے رہ گئے ہوں ان میں برکت ہو، ہو سکتا ہے کہ برتن میں جو کھانا رہ گیا ان میں برکت ہو، تو اس لیے کسی بھی کھانے کو چھوڑنے کا اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، خاص طور پر اخیر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، پلیٹوں میں بچانے کا جو بعض لوگ بچا دیتے ہیں نا، میں نے دیکھا ہے عام طور پر ایک تجربہ مشاہدے میں ایک بات یہ آتی ہے کہ جن کا کھانا بچ جاتا ہے پلیٹوں میں کھانا ان کو لگتا نہیں ہے جسم کو, پھر وہ نعمت کی ناقدری میں آتی ہے وہ چیزوں. تو اس لیے خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بھی کھانا جب کھا رہے ہوں تو بچے نہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ کھانا جب دسترخوان پر گر جائے تو اٹھا کر کھا لے آدمی, اگر خراب نہ ہوا ہو اور اس کو صاف کر سکتے ہوں تو اٹھا کر کھا لے. ہم تو پھینک دیتے ہیں کھانے کو, بہت سارا کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے, خود ہماری اپنی پلیٹ میں بچا ہوا ہوتا ہے, پھر دسترخوان پر بھی گرا ہوا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اگر کچرے کے ڈبے میں اگر ہم جو ہماری دعوتوں میں بچا ہوا ہوتا ہے اس کو جمع کر کے دیکھیں گے تو اللہ ناقدری سے حفاظت فرمائے. غلطی ہو رہی ہے, جو غلطی ہے وہ غلطی ہے, ظاہر سی بات غلطیوں کو چھپایا تو نہیں جا سکتا, جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح, یعنی اس کا ایک منظم انتظام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا ترتیب اس کی بنائی جائے. لوگوں کو پابند بنانا ضروری ہے اس بات کا کہ کھانے کے سلسلے میں محتاط ہوں, کھانے کو ضائع نہ کریں, اپنی پلیٹوں میں ضائع نہ کریں, دسترخوانوں پر ضائع نہ کریں. تھوڑا سا کھانا بھی جتنا آدمی شکر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیں گے اس میں, لیکن یہ ناشکریوں سے آدمی بچے. تو کھانے کے کس حصے میں برکت ہوتی ہے نہیں معلوم ہے, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی پلیٹ میں ہے تو اس کو بھی چاٹنے کا حکم ہے, انگلیوں پر بھی ہے تو اس کو چاٹنے کا حکم ہے. چاٹنے میں کیا ترتیب رکھنی چاہیے انگلیوں میں, تو اختیار ہے جیسے چاہے. البتہ مجمع الزوائد میں ایک روایت ہے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاٹنے میں پہلے جو بڑی انگلی ہوتی تھی, بڑی انگلی جو ہوتی ہے, لمبی انگلی جو ہوتی ہے, تو پہلے اس کو چاٹتے تھے, پھر اس کے بعد والی شہادت والی جو انگلی ہوتی ہے اس کو, پھر اس کے بعد انگوٹھے کو. اب یہاں اس زمانے میں تو تین انگلیوں سے کھانے کا غذا ہی ایسی تھی, تین انگلیوں سے کھانے کا جو ہے نا رواج تھا, تو اس لیے تین انگلیاں چاٹتے تھے. لیکن اب ہمارے زمانے میں تو پانچ سے تو کم تصور ہی نہیں ہے. کھانا ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہتھیلی بھی آلودہ ہو جاتی ہے. پانچوں انگلیوں کے ساتھ ساتھ ہتھیلی بھی جو ہے نا ہماری کھانے میں اور سالن میں بالکل لدی ہوئی ہوتی ہے. تو ہتھیلی پر بھی لگا ہوا, علماء نے لکھا ہے کہ ہتھیلی پر بھی لگ گیا تو ہتھیلی کو بھی چاٹنا ہے. انگلیوں کو تو چاٹ لیتے ہیں لیکن ہتھیلی کو نہیں چاٹتے ہم لوگ. کھانے کو صاف کرنا مقصد ہے, اس کی قدر کرنا مقصد ہے اصل میں. تو اس لیے خیر, ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ انگلیوں سے بھی کھانا ثابت ہے بعض روایت میں یہ ہے. اب ہمارا کھانا ہی اسی قسم کا ہوتا ہے تو اس لیے پانچ سے کم عام طور پر استعمال نہیں ہوتی ہیں. تو بیچ کی انگلی, اس کے بعد شہادت والی انگلی, اس کے بعد انگوٹھا, اس کے بعد آخر کی دو انگلیوں میں جو ترتیب آدمی محفوظ رکھ لے. تین انگلیوں میں یہ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو بہرحال یہ کھانے کا ادب ہے. اچھا, ایک بات تو یہ ہے, دوسری بات جو اس حدیث میں بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رومال استعمال کرنے سے پہلے یا ٹاول استعمال کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو چاٹنے کا حکم دیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ بھائی ایک تو رومال یعنی ہمارے پاس ٹشو استعمال ہوتا ہے اس کے بجائے, یا وائپس استعمال ہوتے ہیں تو اس کی بھی گنجائش آدمی کر سکتا ہے. یہ رومال سے مراد وہ والا نہیں ہے جو آدمی منہ پوچھنے کے لیے رکھتا ہے. یہاں حدیث میں مندیل سے مراد, یا حدیث اچھا امام بخاری نے یہ باب قائم کیا یہاں پر, تو یہاں اگلی روایت میں یہ باب آ رہا ہے, یہ بات آ رہی ہے تو انشاءاللہ وہاں پر عرض کریں گے. تو خیر, کھانے کے آداب میں سے یہ ایک ادب ہے کہ انگلیوں کو پلیٹوں کو اچھے طریقے پر صاف کر کے کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے. حق تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ. دعا ہوگی اللہ الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا الہ الا اللہ, نستغفر اللہ, نسألک الجنة ونعوذ بک من النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم, نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم اقض حاجاتنا يا رب العالمين, تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلی وسلم بارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین.